بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ سے درس جاری ہے. ارکان الایمان پر بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسل پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹے نمبر پر تقدیر پر ایمان. پچھلے درس میں تقدیر پر ایمان کے متعلق مقدمے کے طور پر چند باتیں بیان کی تھیں، اور آج کے درس میں ہم درس کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تقدیر کی تعریف کیا ہے، تقدیر کی اہمیت کیا ہے؟ تقدیر کی تعریف یاد رکھیں، لغت میں یعنی عربی زبان میں تقدیر کے لفظ کا مطلب ہے اندازہ لگانا اور قیاس رائے کرنا، یعنی یہ اندازہ اور قیاس سے لفظ لیا گیا ہے. اور شرحاً شرع اصطلاح میں یعنی جب تقدیر کا لفظ قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں یا کسی عالم کے قول سے آپ سنیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، جسے اللہ تعالیٰ جان چکا اور لکھ لیا اور اسے پیدا کیا اور اس کا ارادہ کیا، پھر اسے پیدا کیا، ان چار چیزوں کے ساتھ. پھر سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، جسے اللہ تعالیٰ جان لیا پھر اسے لکھ دیا پھر اسے چاہا پھر اسے پیدا کیا. جان لیا یعنی ازل میں، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے. پھر جو جان لیا اللہ تعالیٰ نے، لوگ قلم کو حکم دیا لکھو، قلم نے اسے لوح محفوظ میں درج کر دیا تو پھر لکھا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. نمبر چار، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا بھی کیا. پھر یہ پوری کائنات آئی، پھر اس کائنات کی تفصیل پوری آئی. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، آسانی ہو جائے گی. تقدیر کی اہمیت ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے، جس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورۃ القمر آیت نمبر 49 اور 50. بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور صحیح مسلم میں حدیث جبریل مشہور ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک یہ سوال تھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لاؤ، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ. تقدیر پر ایمان کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اور اس کی دلیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے، ابن دیلمی کا قصہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد کا پہاڑ بھی صدقے میں دے دو اور تقدیر پر تمہارا ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. اور عمل قبول کس کا نہیں ہوتا؟ کافر کا، کافر کا عمل اکارت ہو جاتا ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی غیر هذا فلیس منی، جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں. اگلا پوائنٹ تھا نمبر 4، مراتب القدر، قدر کے مرتبے کیا ہیں؟ ان کو ارکان القدر بھی کہا جاتا ہے، تقدیر کے ارکان. تقدیر کا مسئلہ 4 چیزوں پر قائم ہے، 4 ارکان ہیں تقدیر کے، ان کے بغیر تقدیر کو سمجھنا محال ہے اور تقدیر کا معنی نامکمل ہے. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 العلم، اللہ تعالیٰ کا علم. نمبر 2 الکتابہ، لکھنا. نمبر 3 المشیئہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی چاہت. نمبر 4 الخلق، پیدا کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. علم کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. علم ازلی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے پیدا کرنے سے پہلے. ہر چیز کا علم ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اس کا بھی علم ہے، جو موجود ہے اس کا بھی علم ہے، جو آنے والی ہے اس کا بھی علم ہے، اور جو نہیں ہے اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اس کا بھی علم ہے. اور علم تقدیر کے مراتب میں سے ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سورة الأنفال آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر جان لے تو ان کو ضرور سناتا، اور اگر ان کو سناتا تو وہ ضرور اپنا منہ موڑ کے چلے جاتے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ ابھی نہیں جانتے. آپ کی آنکھ میں جو خیانت ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. آپ کے دل میں کیا چھپا ہے کوئی مائی کلر نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے. صحیح مسلم میں سید عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالی نے لکھ لیا پوری کائنات کی تقدیر. قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، بخمسین الف سنہ، 50,000 سال پہلے. وہ عرش علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا اس سے پہلے، یعنی 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ جان چکا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. علم کو جاننے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ جاننا کہ علم تقدیر کا حصہ ہے، مومن کے ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جاننا ضروری ہے، کیا خیال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ لکھا ہے ویسا ہی ہونا ہے، بس انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. یہ جبری گروہ جو ہے یہ کب کیسے شروع ہوا، اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، یہ جبری عقیدہ ہے، جبر کا عقیدہ ہے، جہمیوں کا عقیدہ ہے، جہم بن صفوان کا ایجاد کردہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، بدعت ہے عقیدے میں. لیکن جہالت کی وجہ سے آج کل کے دور میں اکثر لوگ الا من رحم اللہ امت میں جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ جی مجبور ہیں، کیا کریں. علم جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ فلان شخص نے فلان وقت میں کیا کرنا ہے، اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس نے کیا کیا کہاں کہاں کیسے کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور پھر اس کو چاہا، پھر اس کو پیدا کیا، پھر انسان مجبور ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، جی میرے قسمت میں لکھا تھا میں چور بن گیا، کہ اس کی بات درست ہے؟ ارے اچھا، اس کی بات یہ کہ لکھا تھا سچ ہے کہ غلط ہے؟ تو پھر غلط کیسے ہے؟ بارک اللہ، تفصیل ابھی آئے گی. اب اس نے جو کہا ہے کہ میرے قسمت میں لکھا ہے میں نے اس لیے چوری کی ہے، بات صحیح بھی ہے غلط بھی ہے؟ صحیح کیا غلط کیا ہے؟ صحیح ہے کہ واقعی لکھا ہے قسمت میں، غلط یہ ہے کہ تمہیں مجبور نہیں کیا گیا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا تھا تمہاری پیدائش سے 50,000 سال پہلے کہ تم اس موقع پر چوری کرو گے، اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا اور اسے چاہا اور تمہاری چوری کو بھی پیدا کیا. سمجھے کہ نہیں بات؟ تو پھر مجبور ہوا، مجبوری ہے کہیں پہ، چوری آپ نے کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، چاہتا تو روک دیتا، کبھی چوری کر سکتے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کیوں؟ اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو علم سے یہ پتہ ہو کہ انسان مجبور نہیں ہے، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب یہ جب جان لیں گے، 50,000 سال پہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، باریک بھی نہیں جان چکا ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جبر کی بات ہوئے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکے میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے کیا، یعنی مجھ پر ظلم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جبر کا مطلب ہے ظلم، کہ اللہ تعالیٰ مجبور بھی کرتا ہے پھر حساب بھی لیتا ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے نعوذ باللہ. دوسرا مرتبہ، دوسرا رکن کیا ہے؟ لکھنے کا، کتابت کا. جو کچھ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، قلم کو حکم دیا لکھو، قلم لکھنا شروع کر دیا. کیا لکھا؟ کہاں پہ لکھا؟ لوح محفوظ کے اوپر لکھا، جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. وہ لکھا کب؟ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. اچھا، اس کی دلیل کہ لکھا بھی گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، سورة القمر آیت نمبر 52 اور 53. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ان ذلك على الله يسير، سورة الحج آیت نمبر 7. یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وکل شیء، ہر چیز کو ہم نے، وکل شیء، ہر چیز، فعلوا فی الزبر، اور ہر چیز جو ان لوگوں نے کی ہے ہم نے لکھ لیا زبر میں، صحیفوں میں، یعنی لوح محفوظ میں. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی گئی ہے. یہ لکھنا جو ہے نامہ اعمال میں بھی ہے اور پہلے لوح محفوظ میں بھی لکھا جا چکا ہے. دوسری آیت میں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا آپ وسلم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ان ذلک فی کتاب، بے شک وہ کتاب میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اور حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے جو کچھ ہونے والا ہے پوری کائنات میں. اور ترمذی کی روایت میں سیدنا عباد بن عصام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قال له، حکم دیا قلم کو، اکتب، لکھو، فجرا بتلک الساعہ، تو اس وقت ہو گیا اس گھڑی میں، بما ہوا کائن الى یوم القیامہ، جو کچھ ہونے والا تھا تا قیامت. یہ روایت ترمذی میں حدیث نمبر 2516 میں ہے، اور صحیح مسلم کی روایت 50,000 سال پہلے والی، یہ حدیث نمبر 2653 سے مسلم کی روایت، حدیث نمبر 2653 ہے. نمبر 3، تیسرا رکن تھا مشیت، اللہ تعالیٰ کا چاہنا. اللہ تعالیٰ مشیت کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، انما شاء اللہ کان، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، وما لم يشأ لم يكن، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ کبھی نہ ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، سورۃ التکویر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم نہیں چاہتے الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، سب جہانوں کا رب. التکویر آیت نمبر 29، تکویر، اذا الشمس کویرت. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرے، سفارش کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. یعنی یہاں پر اجازت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا چاہنا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اجازت دیتا ہے شفاعت کی، جس کو چاہتا ہے اجازت نہیں دیتا. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے فرمایا یا غلام، اے چھوٹے بچے، پیارے بچے، انی اعلمک کلمات، میں بعض باتیں تجھے سکھانا چاہتا ہوں، تو ذرا غور سے سنو. لمبی حدیث، حدیث کے آخر میں جو شاہد ہے جس کا تقدیر سے تعلق وہ بیان کرتا ہوں میں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. وَعَلَمْ، اور یہ جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، بے شک ساری کی ساری امت، لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائیں، لن ينفعوک، وہ تمہیں کوئی نفع نہ پہنچا سکے، الا بشیء، الا یہ کہ اس چیز کا نفع، کتبہ اللہ لک، جس چیز کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ لیا، کس میں تمہارا نفع ہے. ولو اجتمعوا، اور اگر سارے کے سارے امت جمع ہو جائیں، علی ان یضروک بشیء، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، کوئی نقصان پہنچائے، لن یضروک، وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اللہ بشیء کتبہ اللہ علیک، اللہ یہ کہ وہ نقصان تمہیں پہنچا سکیں گے جو نقصان اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ لیا ہے. رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے. یہ روایت ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2516 یہ روایت ہے، اور جو پہلے روایت ہے اس کا نمبر ہے 2155، اس کو ٹھیک کر لیں. قلم والی روایت جو ہے ترمذی کی 2155 ہے، اور یہ روایت 2516 علامہ البانی نے دونوں کے متعلق فرمایا کہ یہ صحیح احادیث ہیں. امام شافعی نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، شعر کی شکل میں چند ابیات ہیں، فرماتے ہیں ما شئت کان وان لم اشا وما شئت ان لم تشا لم یکن، خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فرماتے ہیں ما شئت كان، يا الله تعالى جو تو چاہتے وہی ہوتا ہے، وإن لم أشاء، اگرچہ میں نہ چاہوں، وما شئت، اور جو میں چاہتا ہوں، ان لم تشاء لم یکن، اگر تو نہ چاہے وہ کبھی نہ ہو سکے. خلقت العباد، اپنے بندوں کو پیدا کیا، علم علمت، اپنے علم کے مطابق جو تو پہلے جان چکا، وہ فی العلم یجری الفتح والمسن، اور اس علم پر ہی سب زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا چاہے بوڑھے ہوں. علی ذا مننت، اس پر تیرا منت اور احسان ہے. وہذا خذلت، اور اسے تم نے مخذول کر دیا، چھوڑ دیا. وہذا اعنت، اور اس کی تم نے اعانت کی. وذا لم تعن، اور اس کی تم نے چھوڑ دیا، اس کی مدد نہیں کی. فمنہم شقی، بس انہی لوگوں میں سے بعض شقی ہیں، محروم ہیں. ومنہم سعید، اور بعض ان میں سے خوش ہیں، اچھے حالت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں. ومنہم قبیح، ان میں سے بعض قبیح ہیں، برے ہیں. ومنہم حسن، اور بعض ان میں سے اچھے ہیں. یہ تقدیر کا خلاصہ ہے. مشیت کے متعلق ایک لمبی سی بحث ہے، میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا. آگے آنے والے پوائنٹس میں نے ایک پوائنٹ رکھا ہے، اللہ تک مشیت کے متعلق چند باتیں ہیں سوال کی شکل میں جو میں نے بیان کی تھیں. کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے متعلق ایک مسئلہ پوائنٹ نمبر 16 میں نے بیان کیا تھا، 16 نمبر پہ، 16 نمبر 17 کتنا ہے، نمبر 16 پہ، تو اس مشیت کو تفصیل سے بیان کریں گے، دیکھیں گے کہ کیسے بعض گروہ اس مشیت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے کیسے گمراہ ہوئے. چوتھا رکن تھا یا چوتھا مرتبہ تھا تقدیر کا، الخلق، خلق پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جان لیا، جو کچھ لکھ لیا، جو کچھ چاہا اسے پیدا بھی کیا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی سے کوئی بھی نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے جو سب جہانوں کا مالک ہے، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورۃ الزمر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہی ہر چیز پر وکیل ہے. وقال تعالی، ارشاد باری تعالی واللہ خلقکم وما تعمل وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی تم بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہو اور تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں. سورۃ الصافات آیت نمبر 96، اور خلق کے متعلق بھی غلط فہمی ہوئی، بعض گروہ کو غلط فہمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تو پیدا کیا ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے انسان کے اعمال. انسان کے اعمال جو ہیں اپنے پیدا کر دے انسان کے، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ گمان ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو بھی پیدا کیا اور انسان نے برے عمل کیے پھر انسان کو سزا بھی ملی تو یہ ظلم ہے، پھر یہیں سے پاؤں پھسلا اور پھسلتے گئے پھسلتے گئے کفر کے درجے پر پہنچ گئے، نعوذ باللہ. اور پھر اس سے مسئلہ نکلا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے تو وہ اور کون سی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. پھر کلام شروع ہوا، پھر منطق پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے، چھوٹا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن بھیا کوئی چھوٹا لمبا پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے، چھوٹا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے، بیک وقت لمبا چھوٹا پیدا کر سکتا ہے، سبحان اللہ. یہ اسے کہتے ہیں صفت العجز، کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، نعوذ باللہ. وہ بچنا چاہتے تھے ایک مسئلے سے لیکن چلتے گئے پھسلتے گئے پھسلتے گئے اور ایسی گہرائی میں جا کے غرق ہوئے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے مشکل ہو گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن طرح آپ جان لیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، انسان کے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. یہ جو قاعدے شروع میں بیان کیے تھے وہ کیوں بیان کیے تھے؟ کہ ایسی باتیں سامنے آئیں گی جس پہ انسان کو تھوڑا سا شبہات اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جب اپنی بنیاد ہم دیکھیں گے، جو 15 پوائنٹ پچھلے درس میں بیان کیے تھے وہ بنیاد ہے، وہاں سے ہم قدم نہیں جگمگانے چاہیے. کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. زمین الٹی سیدھی ہو جائے، میری عقل پھٹ جائے، مجھے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے سب الگ ہے، لیکن مجھے اتنا میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا، اور کیونکہ ظلم صفت نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نقص کی صفت سے پاک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے میری گزارش ہے ہر جمعرات کو درس میں آنے سے پہلے ریویژن کے لیے ایک تو 15 پوائنٹ جو پڑھ لیں، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں درس کے، پیپر اٹھائیں جو آپ نے لکھا ہے، 5 منٹ لگیں گے آپ کو، وہ پڑھ لیا کریں. وہ یہ بنیاد ہے، یہ تأصیل ہے تقدیر کا. اگلا پوائنٹ تھا سب سے پہلے تقدیر کے متعلق کس نے بات کی، یعنی تقدیر کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا. اس کی تاریخ کیا ہے. یاد رکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں تھا. یہی قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام, آپ وسلم قرآن مجید صحابہ کو پڑھاتے تھے, اور جہاں پر کوئی مشکل چیز ہوتی وہ بیان بھی کرتے تھے تفصیل سے. بہترین معلم, بہترین طالب علموں کو قرآن مجید کی اور صحیح حدیث کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ کرام کا عقیدہ بالکل صاف اور شفاف اور صحیح عقیدہ تھا, عقل سلیم اور قلب بھی سلیم. تو نتیجہ کیا نکلا؟ عقیدہ بھی سلیم. جب عقل سلیم ہو, صحیح ہو, اچھی ہو, دل بھی پاک ہو, تو عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے میرے بھائی. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا, آپ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام کا بہترین دور گزرا. سیدنا بکر صدیق, سیدنا عمر بن خطاب. سیدنا بکر صدیق کے زمانے میں ایک فتنہ نکلا منکرین زکات کا. غلط فہمی ہوئی کہ زکات ہم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو ہم نہیں دیتے. یہاں پر بات نکلی شکوک و شبہات سے, وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی, اور مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ زکات کے انکار تک. زکات فرض ہی نہیں میرے بھائی, کفر کا درجہ. تو مختلف قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی, اور ایک ہی سال کے بلکہ دو سال کے اندر جزیرہ عرب جو اکثر مرتد ہو گئے تھے, عرب و عربی جو تھے, وہ سب واپس دار اسلام میں داخل ہو گئے, الا کہ جو کفر پر مرے وہ مر گئے. پھر عمر بن خطاب کا زمانہ آیا, اس میں فتنے بہت کم تھے یا نظر نہیں آتے تھے. پھر عثمان بن عفان کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ مجمعین. پہلے دور میں فتنے تھوڑے تھے, آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. پھر خوارج آئے, پھر شیعہ نکلے, آہستہ آہستہ فتنے بڑھتے گئے, اور ان فتنوں کا اینڈ ہوا سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت. پھر یہ فتنے جاری رہے, خوارج نکلے مضبوطی کے ساتھ ایک گروہ کی شکل میں, اور انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی شہید کر دیا. یہ فتنے بڑھتے گئے آہستہ آہستہ, لیکن یہ ابھی تک اللہ تعالیٰ پر جتنی فرقے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سن کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے. نہیں, تعلق کیا تھا؟ یعنی شیعوں نے کیا کہا کہ سید علی بن ابی طالب سید عثمان سے بہتر ہیں, یہ اہل بیت میں سے ہیں, ان کی محبت کرنا بہتر ہے. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, جھگڑا ہوا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ بن سبا یہودی آئے یمن سے, شیعہ کا فتنہ شروع کیا, صحابہ کرام کے آپس میں جھگڑا کروایا, لڑائی کروائی. منافقین آئے, ان کا فتنہ کس چیز پہ تھا؟ خوارج جب نکلے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, تب بھی لوگوں کے اعمال کی طرف تھا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر ایک وقت آیا جب یہ فتنے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, پھر لوگوں نے جرت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انگلی اٹھائی. دیکھیں یہ بات کلمہ پڑھنے مسلمانوں کی ہو رہی ہے, اور یہ کہا کہ دیکھیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عقل بعض چیزیں مانتی ہے بعض چیزیں نہیں مانتی, تو جو چیز عقل مانتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے, جو چیز عقل نہیں مانتی اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ بڑھتا گیا. یہ بات کہاں سے آئی؟ ایک کرسچن تھا, اس کا نام سوسن النصرانی, سمسوے بھی کہتے ہیں, سیمسن نام تھا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, نفاقاً اسلام میں داخل ہو گیا. اس نے دیکھا عبداللہ بن سبا یہودی نے بڑا کام کیا تو میں کیوں پیچھے رہوں, اور اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک فتنہ ایجاد کیا کہ جو کچھ انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ انسان نے یہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ علم میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ علم میں تھا پہلے تو پھر اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو روکنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں تھا. تو علم کی علم اور کتابت کے منکر تھے، نہ اللہ تعالیٰ جانا ہے اور نہ ہی لکھا ہے. جو کچھ کیا اس بندے نے خود کیا، اسے کہتے ہیں القدریت الاولى، یہ پہلے قدری ہیں جنہوں نے علم اور کتابت کا انکار کیا. یہ اللہ تعالیٰ کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن انسان کے عمل کرنے کے بعد. فلاں نے زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے تب جانا جب اس نے زنا کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جان لیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کس نے زنا کرنا یا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا شروع سے تو پھر بندے کو روکتا. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، رحمت والا رب ہے، کریم رب ہے، تو اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو اس فتنے سے، اس فتنے کو پیدا کیا. اصل وہ کیا چاہتا تھا؟ دین کو توڑنا چاہتا تھا، کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اسے. کیونکہ کرسچن بھی خود قدر ہی ہیں، تقدیر کے منکر ہیں خود. وہ کہتا ہے انسان خود کچھ کرتا ہے، سب جو کچھ بھی کرتا ہے انسان اپنے عمل خود پیدا کرتا ہے، انسان خود اپنے عمل پیدا کرتا ہے. بہرحال اس نے اپنا فتنہ مسلمان میں ڈال دیا. اگر وہ کرسچن کی حالت میں آتا اور یہ کہتا کوئی اس کی بات سنتا؟ لیکن اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، سر پہ پگڑی رکھی، لمبی داڑھی کر دی اور اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لیا اور اپنے اس فتنے کو آہستہ آہستہ بڑھایا. محبت الجیہنی ایک شخص تھا جس کی وفات سن 80 ہجری میں ہوئی. اس نے اس شخص سے یہ فتنہ لیا اور امت نے اس کو رائج کر لیا. یہ سیمسن صاحب جو ہے کہاں گئے کوئی پتہ نہیں، مر گیا، کہیں جل گیا، کہاں گیا، آج تک تاریخ میں کوئی پتہ نہیں کہاں گیا ہے بندہ. بس فتنہ یہ بیج بویا، اپنا کام کر دیا. جو اس نے دیکھا مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری بات کرنے والے ہیں، اب میرے رہنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے. ایسا گم ہو کہ آج تک پتہ نہیں کہاں گیا وہ. اس کا کام کس نے کیا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے، جو دین کا علم جانتا تھا، جو دین کا علم سیکھنا چاہتا تھا، لوگوں کے لیے وہ عالم تھا. جب اس نے اس کی بات کرنا شروع کر دی، اب اس کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے سر پہ بوجھ اٹھائے اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے اور جھوٹی نماز پڑھتا رہے؟ اپنا کام کر لیا، بس چلا گیا. اب محبت جیہنی صاحب نے اس فتنے کو بڑھایا، اس کے شاگرد ہوئے اور آہستہ آہستہ فتنہ بڑھا. تو سب سے پہلے تاریخ کے تقدیر کے انکار کی وہ کرسچن، سیمسن کرسچن. اور مسلمانوں میں سے کس نے کیا سب سے پہلے؟ محبت الجیہنی. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1، اول من تکلم فی القدر معبد الجیہنی. سے مسلم حدیث نمبر 1 دیکھ لیں آپ، معبد الجیہنی کا نام لکھا ہے، معبد الجیہنی. یہ شخص بصرہ سے آیا تھا، بصرہ میں رہتا تھا اور یہ صحابہ کرام کا آخری زمانہ تھا، یعنی سن 80 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. بعد میں فتنہ بڑھا، بعد والے آئے. اب یہ ان کو کہتے ہیں القدریہ. قدری کون ہے؟ ان کا مؤسس کون ہے؟ یہ ہے معبد الجیہنی. اس سے پہلے سیمسن جو تھا، اس کے بعد میں آئے القدریہ الثانیہ، بعد میں آنے والوں. انہوں نے کہا دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب باتیں ہوئی اہل سنت جماعت رد کیا رد کیا رد کیا ان کے ساتھ اور یہ ثابت کیا کہ یہ گمراہ ہیں اور لوگوں کو ان سے منع کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے تھوڑا سا ٹوسٹ پیدا کیا اپنے عقیدے میں. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، یہ بات درست ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ لکھ دیا. اس لیے ہمارے جو استاد تھے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی یہاں پہ غلطی ہوئی، جو معبد الجیہنی وغیرہ جو ہیں یہاں پر ان کی غلطی ہوئی. غلطی کیا ہوئی؟ کہ انہوں نے علم کا اور کتابت کا انکار کیا. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا، کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جاننے کے فلاں شخص نے کیا کرنا ہے جان بریک بھی نہیں جاننے اس کو لکھ بھی لیا, لیکن یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چاہا اور اسے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ مخلوق کے اعمال کو پیدا نہیں کر سکتا, یہ کس نے کہا؟ عمر بن عبید اور واصل بن عطاء, ان کو کہتے ہیں المعتزلہ, معتزلی ہیں, اعتزال یعنی ایک طرف دور ہو جانا, چھوڑ کے دور ہو جانا, ریشنل, ریشنلسٹ. عمر بن عبید شاگرد تھا حسن بصری کا رحمت اللہ علیہ, حسن بصری مشہور تابعی ہیں. میرے بھائی یہ سب دین کے علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں, یہ بازاری لوگ نہیں ہیں جو تجارت کرنے والے ہوں یا بازار پہ کچھ بیٹھنے والے ہوں, نہیں, یہ دیندار لوگ ہیں, دین کو سمجھنا چاہتے تھے, لیکن جب غلط راستے پر چلتے گئے اور علماء کی بات نہیں سنی, راہ راست پر نہیں پلٹے, واپس نہیں آئے تو پھسلتے گئے اور جہالت اور ضلالت کی دلدل میں غرق ہو چکے. عمر بن عبید ایک مسئلہ پیش آیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب, اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام حسن بصری نے یہ فرمایا, استاد ہیں شاگرد بیٹھے ہیں, کہ بھائی وہ مومن ہے, اس کا ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے, اور اس نے جو گناہ کیا ہے وہ فاسق ہے, وہ کافر نہیں ہے. تو عمر بن عبید نے کہا نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا یعنی جو زنا کرتا ہے, جو سود کھاتا ہے, یہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يزنی الزانحین يزنی وهو مؤمن, کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے, جب وہ زنا کر رہا ہے تو مومن نہیں ہوتا, تو اس کے ایمان سے تو ایمان کی صفت سلب کر لی گئی, ایمان تو نہیں اس کے پاس. جب ایمان نہیں تو وہ کیا ہے؟ خوارج نے کہا کافر ہے, معتزلی نے کہا نہیں ہم جی خاموش اختیار کرتے ہیں, وہ مومن نہیں ہے, وہ کافر بھی نہیں ہے. پھر وہ ہے کیا؟ وہ کہ دو منزلت میں کے بیچ میں ایک منزلت ایسی ہے جو ایمان اور کفر کے بیچ میں, وہ وہیں پہ ہے بیچارے. مومن کیوں نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے. کافر کیوں نہیں؟ کیونکہ حدیث میں نہیں آیا. تو امام حسن بصری نے کہا یہ غلط بات ہے, اگر آپ کی بات درست ہوتی تو آخرت میں پھر کیا ہے؟ جب دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر, آخرت میں کیا ہے؟ میں تو آخرت میں کافر ہے. تو خوارج اور معتزلہ دونوں میں یکسانیت کیا ہے؟ کہ آخرت میں وہ کافر ہے, ہمیشہ جہنم میں, جہنم کے عذاب میں پڑا رہے گا ابو جہل ابو لہب کے ساتھ. لیکن دنیا میں فرق یہ ہے دونوں میں, خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, یہ زانی, یہ سود خور سارے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں وہ مومن نہیں, وہ کافر بھی نہیں ہے, بیچ والا ہے. امام حسن بصری نے فرمایا کیا تم شفاعت متعلق کیا کہو گے؟ اب ایک حدیث کو تو لے لیا, دوسری حدیث کے متعلق کیا کہو گے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگ جہنم سے نکالے گا شفاعت کی وجہ سے جو اپنے گناہ کی وجہ سے جل چکے تھے. تو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے تو جہنم سے کیسے نکلے؟ شفاعت کی وجہ سے, کیونکہ سامنے دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا. کیا راستہ تھا؟ شفاعت کا انکار. کیا شفاعت ہوگی نہیں قیامت کے دن؟ دیکھیں اگر آپ واقعی حق چاہتے, ایک حدیث میں غلط فہمی ہوئی, حدیث پہ عمل کرنا ہے نا, کہ جب زانی زنا کر اس کا ایمان نہیں ہوتا, حدیث ہے, اگر اس کو تم نے یہی سمجھا ہے چلو دوسری حدیث پہ تو عمل کرو نا. اہل حق کی نشانی کیا ہے؟ جب غلط فہمی ہوتی ہے تو علماء کو رجوع کر کے علماء کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور درائل کو جمع کرتے ہیں. جب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جائے کہ زانی جب زنا کرتا ہے ایمان نہیں ہوتا اور قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی, مطلب کیا ہے؟ ایمان مکمل ختم ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, یا ایمان میں کمی ہو جائے گی؟ ایمان میں کمی ہے میرے بھائی. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. کیا پڑوسی کو تکلیف دینے والا کافر ہے؟ بھائی بے ایمان ہے, کم ایمان ہے. واصل بن عطاء رحمك الله اور عمر بن عبید نے امام حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ دیا, اعتزال کر لیا. اسے کہتے ہیں معتزلہ. امام قتادہ فرماتے ہیں ہؤلاء معتزل, اشارہ کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف, امام حسن بصری کا درس جاری ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں اپنا گروہ بنا کے. امام قتادہ فرماتے ہیں ہؤلاء معتزل, یہ معتزلی ہیں. معتزلہ کیا؟ یعنی امام حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ دیا, مجلس کو چھوڑنے والے, اعتزال کرنے والے, ان کا نام معتزل رکھا گیا. اور آگے تفصیل آئے کہ معتزلہ کون ہیں, کہ کیا عقائد ہیں, اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. تو یہ تاریخ تھی معتزلہ کی, یہ تاریخ تھی تقدیر کے انکار کی. دوسرے لفظوں میں جب یہ سوال ہو قدری اور معتزل میں کوئی فرق ہے یا نہیں, جان چکے کہ نہیں؟ قدریہ کون ہے, معتزلہ کون ہے؟ معتزلہ قدریہ کا ایک گروہ ہے جن کو قدریہ ثانی بھی کہتے ہیں یا قدری متاخرہ بھی کہتے ہیں. جو پہلے سے یہ فرق ہے کہ پہلے جو قدریہ تھے وہ تقدیر کا مکمل انکار کرتے تھے, یعنی علم, کتابت, مشیت اور خلق چاروں چیزوں کو. جو معتزلہ ہیں یہ پہلے دو کا اقرار کرتے ہیں باقی دو کا انکار کرتے ہیں, اور دونوں برابر ہیں. کس چیز میں؟ گمراہی میں. حکم کیا ہے آگے بیان کروں گا کہ علماء نے کیا حکم دیا ہے ان لوگوں کے متعلق. چھٹا مسئلہ پوائنٹ تھا مسئلہ الخوف فی القدر. تقدیر کے معاملے میں زیادہ باتیں کرنا اور یہ سوال کرنا کیوں اور کیسے, یاد رکھیں شرعاً جائز نہیں ہے. یہ کبھی نہ کہو کیوں اور کیسے, کیونکہ یہی گمراہی کا دروازہ ہے تقدیر کے مسئلے میں. جس نے کیوں اور کیسے کہا نا, اس نے دروازہ کھولا اپنے لیے گمراہی کا, اور پھر اس کا واپس پلٹنا بہت مشکل ہے. بعض سلف نے یوں فرمایا نظرت فی القدر ثم نظرت فی القدر ثم نظرت فی القدر, میں نے تقدیر میں دیکھا, تقدیر میں دیکھا, تقدیر میں دیکھا, فرأيت, تو میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ جانا, ان اکثر الناس ایمانا به, جو لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہے تقدیر کے متعلق, اقلهم وقوعا فيه, وہ سب سے کم تقدیر کے متعلق بات کرتے ہیں, وہ اکثر ہم شک کا نورئی بنفی ہی, اور زیادہ تر جن لوگوں کو شک ہے تقدیر کے متعلق, اکثر ہم خوف بنفی ہی, وہ سب سے زیادہ اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور اپنے مجالس کو تقدیر کے متعلق ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کیوں اور کیسے. وہ اقل ہم ایمان بھی, اور بہت کم ہے ایمانوں کا تقدیر کے. اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان بیان کر چکا ہوں, القدر سر اللہ فی خلقی فلا نکشفہ, تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے جس کو ہم کبھی کھولتے نہیں. اس کے خطرہ کیا ہے, ہم کیوں لوگوں کو منع کرتے ہیں باتیں نہ کریں؟ یاد رکھیں شروع میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, پھر شکوک و شبہات بڑھتے بڑھتے اگر ان کو زائل نہ کیا جائے بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں علم, اور یہ ایسا علم بن جاتا ہے کہ انسان کے دل میں سما جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ زبان پہ آتا ہے اور جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ عقیدہ بن جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ ایسی بات کرتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی, اور ایسا عمل کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ نشانی ہے گمراہی کی, صراط مستقیم سے ہٹنے کی اور ہالکین کے ساتھ ہلاک ہونے کی. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. ساتوں پوائنٹ، حقیقت الایمان بالقدر، ایمان تقدیر پر ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہاں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. کوئی سوال ہے آج کے درس کے متعلق؟ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.